الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة المؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب جو سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے، اس کا سلسلہ وار الحمدللہ درس چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس منتخب نصاب کے 6 حصوں میں سے 2 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج تیسرے حصے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کا میں تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس تیسرے حصے کا موضوع کیا ہے اور کون کون سے مقامات انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا تعارف اور مقصد بیان کیا جائے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے، لہذا اس بنیاد کو، اس جڑ کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، یقیناً تمام انسان واقعی جہنم میں جانے والے ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد کے حوالے سے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور تواصی بالحق کے نتیجے میں جو مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، مصائب آئے، اس پر انہوں نے استقامت کے ساتھ صبر اور مصابرت کا مظاہرہ کیا اور ڈٹے رہے. سورۃ العصر کو بار بار تازہ کرنے کا ایک مقصد بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے. اس سورت کی اہمیت، اور خاص طور پر جمعے کی نماز یا جمعے کے خطبے میں جو جو بنیادی مقصد ہے وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. لہذا امام شافعی کے وہ دو اقوال بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیے جا چکے ہیں سورۃ العصر کی اہمیت پر، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن حکیم میں سورۃ العصر کے سوا کوئی اور سورت بھی نازل نہ ہوتی تب بھی سورۃ العصر قرآن حکیم کی ایک ایسی سورت ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے. اسی طرح ایک اور قول ان کا ملتا ہے کہ اگر لوگ صرف سورۃ العصر ہی پر تدبر کر لیں، غور کر لیں اس میں جو میسج ہے، تو یہ بھی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورۃ العصر اگر کے علاوہ جو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا معاذ اللہ وہ کوئی اضافی شے ہے، یہ صرف شدت تاثر ہوتا ہے کسی چیز سے متعلق. اور الحمدللہ یہ بات محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی نے اور شد و مت کے ساتھ بیان کی ہے کہ پورا کا پورا قرآن حکیم، اس کے مضامین سورۃ العصر ہی کی تشریح پر مبنی ہے. ایک سورۃ مختصر سی ہے، تین آیات، پورا کا پورا قرآن حکیم گویا اسی کی تشریح بیان کر رہا ہے. اللہ پاک قسم کھا کر ایک اہم بات بیان فرماتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، جہنم میں جانے والے ہیں. اور تاریخ انسانی گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی ادوار گزرے ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے غافل رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ اور خاص طور پر آخرت کو اس کا عملی طور پر انکار کرتا رہا، اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا نوالا بننے والا ہے. ہاں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے چار شرائط بیان فرمائی. ان میں سے پہلی شرط ایمان، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اور ایمان کے حوالے سے بحمدی تعالی بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان اور اس کے تقاضے کیا ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا پچھلی مرتبہ، سورہ قیامہ کا درس اس حصے کا آخری درس تھا جس میں آخرت کے حوالے سے بھی تفصیلی بیان آ چکا ہے. بہرحال ایمان کے حوالے سے تین ایمانیات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں. اس کے بعد اب دوسری شے، دوسرا جو حصہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ لوازم نجات میں سے ہے. اگر ہم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے. ایک تفصیلی بحث ہے البتہ علماء کے درمیان کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایمان کافی ہے یا ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. میں اس تفصیلی بحث میں نہیں جا رہا، آپ کے سامنے صرف دونوں موقف فرض کر دیتا ہوں. پہلا موقف یہ ہے کہ صرف ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر کافی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ توحید پر ایمان، توحید پر کاربن رہتا ہے، تو کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی بہرحال وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس ایمان کی وجہ سے، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کو برے اعمال کی سزا ملے گی، لیکن کبھی نہ کبھی بہرحال وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ صرف ایمان کے ساتھ، صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی شرط لازم ہے. کیونکہ قرآن حکیم بار بار اس کو بیان کرتا ہے، جہاں کہیں بھی ایمان کا لفظ آتا ہے فوری طور پر اللہ پاک عامل الصالحات کی شرط لگاتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو بہرحال یہ دونوں موقف میں نے اس لیے رکھ دیے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اب اس بات پر بھی غور کیجئے کہ عمل کسے کہتے ہیں اور عمل صالح کب ہوتا ہے. دیکھیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اردو زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کام، اور عربی میں یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فعل فا عین اور لام، اور ایک عمل. عام طور پر یہ دونوں مترادف ہی بولے جاتے ہیں، فعل اور عمل میں عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا، لیکن بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ فیل ہے، جس میں آپ کا شعور شامل ہو یا نہ شامل ہو. اور وہ فیل جو سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت شعور کے تحت کیا جائے وہ عمل بنتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. چوری کرنے جب انسان جاتا تھا، اب تو خیر چوری نہیں ہوتی، اب تو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، بہرحال چوری کرنے کے لیے پلاننگ ہوتی تھی باقاعدہ، کیسے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیا کرنا ہے. برا کام ہے لیکن اس کے لیے بھی پلاننگ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو عمل ہے جس میں شعور شامل ہو، ارادہ شامل ہو، پلاننگ شامل ہو، وہ ہے عمل. فیل عمل کب بنتا ہے؟ جس میں ارادہ، شعور اور پلاننگ وغیرہ شامل ہو. اسی طرح یہ عمل صالح کب ہوگا؟ جس کو عمل صالح کہا گیا. تو ہر وہ عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہے. تو گویا عمل صالح کا معیار نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمل صالح میں ہر وہ شے آئے گی جس کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمل کر کے دکھایا. لہذا عمل کو صالح بنانے کے لیے جو معیار ہمارے پاس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، پاکیزہ سنت. ہر عمل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس طریقے پہ عمل کیا جائے گا تو وہ عمل صالح. اس کی مثال میں دیتا چلوں، عبادات یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اگر سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے تو چاہے اس میں کتنا خشوع ہو، خضوع ہو، متوجہ ہو کر پڑھ رہے ہیں، سنت کے خلاف ہو جائے گی تو وہ اب عمل صالح نہیں رہا. مثال کے طور پر ایک شخص بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک رکوع اور دو سجدہ کرنے کے بجائے، قیام، رکوع اور دو سجدے کرنے کے بجائے وہ یہ سوچتا ہے کہ نماز میں دو سجدے ہیں تو رکوع بھی دو ہونے چاہیے. لہذا ایک قیام کیا اس نے نماز میں اور دو مرتبہ رکوع کیا اور دو مرتبہ سجدہ کیا، تو بظاہر تو اس کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، رکوع دو کیے تو زیادہ مرتبہ تسبیح پڑی ہوگی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں قیام ہے، ایک رکوع ہے اور دو سجدے ہیں. تو گویا عمل اس وقت صالح ہوتا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. اب عمل صالح کی بحث کے حوالے سے الحمدللہ منتخب نصاب میں جو دروس ہیں اس کی تدریج وہ بھی بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم دو یا تین جمعوں میں انسان کی جو انفرادی زندگی ہے یا ایک بندہ مومن کے بنیادی خد و خال جو ہیں اس کو ہم اس کا مطالعہ کریں گے. پھر اس کے بعد دوسرا درس انشاءاللہ ہمارا آئے گا سورۃ الفرقان، اس کا آخری رکوع خاص طور پر. اس میں بندہ مومن کی ایک پختہ شخصیت، ایک میچیور پرسنالٹی کے خاص طور پر جو اوصاف ہیں انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے. آج جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج، یہ دو مقامات ہیں قرآن حکیم کے جس کی کمپیریٹو اسٹڈی بھی ہے اور بندہ مومن کے بنیادی خد و خال اس میں بیان ہوئے ہیں. اس میں خاص طور پر نماز کا تذکرہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تیسرا درس جس میں سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات دی ہیں، فرد سے اجتماعیت کا سفر، فیملی لائف، انشاءاللہ یہ تیسرا درس ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے. پھر اس کے بعد خاندان سے معاشرہ، سوسائٹی لیول کی ہدایات، وہ انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے پڑھیں گے جس میں اسلام کے معاشرتی احکامات بیان کیے گئے. اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ریاستی سطح کے احکامات، وہ انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کی آیات مبارکہ کے حوالے سے پڑھیں گے. تو گویا منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں اس کا موضوع ہے عمل صالح، پانچ قرآن حکیم کے مقامات ہیں جس کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ، جس کا آج پہلا درس سورۃ المومنون کی آیات پر مبنی ہے. یہ ذہن میں تازہ رکھیے گا کیونکہ یہ ترتیب ہماری اسی طرح چلے گی. اب آئیے سورۃ المومنون اور سورہ معارج. وقت کی محدودیت کی وجہ سے یہ دونوں مقام تو نہیں ہو سکیں گے، صرف اور صرف سورۃ المومنون ہی پر ہم آج فوکس کر رہے ہیں. اس میں بندہ مومن کے بنیادی خد و خال، بالکل بیسک اسٹرکچر جو ہوتا ہے کسی مومن کی اوصاف، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے، 11 آیات ہیں انشاءاللہ جس کا مطالعہ ہوگا، لیکن جس میں اکثر و بیشتر حصہ یا جو شروع اور اختتام ہے وہ نماز سے متعلق ہے، لہذا انشاءاللہ نماز کو ہم امفیسائز کریں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان. یہ کون اہل ایمان ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اب جو اوصاف اللہ پاک بیان فرما رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے. ظاہر بات ہے کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ ایک امتحان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ڈالا تھا. دنیا کی زندگی امتحانی وقفہ ہے. قل زمے ہستی سے تو ابراہیم مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی، تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. تو گویا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ امتحان. ایک اور مقام میرے ذہن میں آ گیا، اکثر و بیشتر یہ ریفرنس میں آتا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. گویا دنیا کی زندگی امتحان، آزمائش، ایگزامنیشن. یہاں اللہ پاک نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اس امتحانی وقفے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوں گے بلکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ اہل ایمان. اب ذرا سنتے جائیے اہل ایمان کی صفات. نمبر 1، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ لفظ خشوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اس کو اس سے کیا مراد ہے. بہرحال فرمایا یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں. قرآن میں بار بار حکم ہے نماز قائم کرو. یہاں اہل ایمان کی نماز کی بھی ایک خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ یہ محض نماز قائم نہیں کرتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. الذین هم عن اللغو معرضون. اور ان اہل ایمان کی ایمان بالآخرہ کے حوالے سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں ہر لغو، لا یعنی، بیکار، ٹائم کلیم ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اسے اعراض کرتے ہیں. وہ آخرت پر ایمان ان کے اندر اس قدر ہوتا ہے کہ ہر وقت ضائع کرنے والی چیز سے بچتے ہیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. نمبر 3، والذین هم للزکات فاعلون. یہ وہ لوگ ہیں جو زکات دیا کرتے ہیں. زکات یا تزکیہ نفس یا تزکیہ مال کے حوالے سے اپنا جائزہ لیتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنسی بیراراوی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سیکس ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے اپنی بیویوں کے اور جو ان کی ملک یمین ہے، اس کے علاوہ جو کوئی بھی ذریعہ ہے. اس حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں اور اپنی ملک یمین یعنی باندیوں یا لونڈیوں کے حوالے سے فانہم غیر ملومین، تو اس حوالے سے ان پر کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال کرے گا، اختیار کرے گا، ڈھونڈے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی ہیں وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے آغاز بھی نماز سے ہوا اور اختتام بھی نماز پر ہو رہا ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون, تو یہی ہیں وہ لوگ جو وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو میراث پائیں گے, جن کو وراثت میں دی جائے گی فردوس. یہ جنت کی انتہائی اعلی قسم کی ایک وادی ہے جس کا یہاں پر تذکر آیا, جنت الفردوس. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیش. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تعارف میں کروا چکا ہوں منتخب نصاب کا تیسرا حصہ جو عمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تشریح پر مبنی ہے, اس کا پہلا درس انشاءاللہ ہم یاد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آج ہمارا جو امفیسائز ہے بندہ مومن کی بنیادی صفات میں وہ نماز پر ہوگا. اب دیکھیے سب سے پہلے تو سمجھیے نماز ہے کیا. اس کے لیے عربی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلات کا ورڈ استعمال کیا ہے. قرآن حکیم میں 700 مقامات یا 700 آیات اس سے زیادہ بلکہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت, اس کی اقامت, اس کے فضائل مختلف انداز سے بیان فرمایا. اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ پورے کے پوری جو ہمارا صلات کا نظام ہے یا جو عبادات کا نظام ہے اس میں اہم ترین عبادت نماز ہے. اس کا بھی جائزہ لیجیے اہم تر کیوں کہا گیا. حج انتہائی اہم عبادت ہے, جامع العبادات کہا جاتا ہے, لیکن یہ بات بھی ہمارے علم میں کہ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. حج کے لیے اللہ پاک نے صاحب استطاعت کی شرط لگائی ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جو اللہ تعالی کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ایک شخص اگر زندگی میں ایک مرتبہ یہ فریضہ انجام دے دے تو اب یہ فرض اس کا ادا ہو گیا. اسی طرح زکوٰۃ, تزکیہ نفس یا تزکیہ مال کے حوالے سے بہت اہم ہے, لیکن ہر شخص پر زکوٰۃ فرضی نہیں. ایک دلچسپ کوشچن ہے, سوال ہے, ایک ایسا فرض, شریعت اسلامی کا ایک ایسا فرض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا نہیں کیا. ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے, زکوٰۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرضی نہیں ہوئی. زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. نصاب ہو, اتنا پیسہ ہو, اتنی دولت جمع کی ہوئی اور اس پر پورا ایک سال گزرے, تب کہیں جا کر جو ہے وہ صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک رات آپ نے اپنے گھر میں کوئی دنیاوی مال و متاع جمع نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی چیز آ گئی ہے وہ صدقہ نہیں کر سکے رات گئے تو صبح سب سے پہلا کام صدقہ کر دیا جاتا تھا. بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرض پڑھاتا ہی آپ دوبارہ اپنے حجرے میں چلے گئے. یہ غیر معمولی عمل تھا کیونکہ فجر کے بعد آپ مسجد میں قیام فرماتے تھے اور کافی دیر تک آپ بیٹھتے تھے, یہاں تک کہ اشراق وغیرہ پڑھ کے آپ اپنے گھر میں جاتے تھے. لیکن یہاں آپ نے فرض پڑھے اور فوراً چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد واپس تشریف لائے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ فوراً کیوں گئے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات گئے, کچھ سونا مجھے ہدیہ دیا گیا تھا, تحفہ دیا تھا, اور رات کو میں صدقہ کرنا بھول گیا تھا, لہذا جیسے مجھے یاد آیا میں فوری طور پر گیا اس کو صدقہ کیا. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ تو ہر انسان پر, ہر مسلمان پر فرض ہے ہی نہیں, ہے بھی صاحب نصاب پر اور وہ بھی ایک مرتبہ سال میں. اگر وہ بھی ادا کر دی گئی تو گویا وہ فرض بھی ادا ہو گیا. اسی طرح روزہ, یہ بھی سال میں ایک مہینے کا, الحمدللہ اور اکثر بیشتر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مہینہ ہے, پورے سال تو نہیں ہے. فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے. پورے سال جو عبادت ہے رب سبحانہ و تعالیٰ سے مستقل تعلق کا ذریعہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا اظہار, تعلق مع اللہ کا ذریعہ, وہ ہے صلات, وہ ہے نماز. لہذا صلات کے لیے عربی زبان میں جو اردو زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دعا. الصلاۃ کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ دعا, مناجات. رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر بندگی کا جو وعدہ ہم نے اللہ پاک سے کیا ہے اس کا بار بار اظہار کرنا, یہ ہے صلات. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کا نظام دیا اس کے مقصد بھی بیان کیے ہیں. یہ محض ایک فارمیلٹی نہیں ہے, یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک انتہائی اہم نظام ہے عبادات کا، ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. لہذا ہر مسلمان پر ایک دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز فرض ہے. اب ذرا ریشو پروپورشن کے اعتبار سے فرق دیکھ لیجئے، ایک دن میں 5 مرتبہ اور باجماعت فرض ہے. ہر مرد کی بات ہو رہی ہے، مسلمان مرد کی، خواتین پر جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے، لیکن اس سے اس کی اہمیت خود بخود واضح ہو گئی. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات عرض کی، 700 مقامات قرآن حکیم یا اس سے زیادہ ہیں کہ جو نماز کے حوالے سے متعلق ہیں، نماز سے متعلق ہیں. لہذا اگر کوئی شخص نماز باجماعت ادائیگی کا اہتمام کر رہا ہے الحمدللہ، تو گویا وہ قرآن حکیم کی 700 سے زیادہ آیات مبارکہ پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. اب پہلی بات، نماز جماعت کے ساتھ. یہاں پر بھی اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ انسان جتنا مصروف سے مصروف تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتے. خاص طور پہ میں اشارہ کروں گا، متوجہ کروں گا ہماری نوجوان نسل کو. نوجوانوں کے لیے دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، ظاہری بات ہے مصروفیات تو سب کے لیے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ لیول پر ہے تو علم حاصل کرنا ان کے لیے زیادہ اہم ہو گیا. اسی طرح ہمارے ہاں جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے تجارت زیادہ اہم ہو گئی. اور معذرت کے ساتھ مرض کروں گا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اس کے یقین اور ایمان میں کمی آتی ہے، تب کہیں جا کر انسان جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے. ورنہ بندہ مومن کا معاملہ تو اتنا خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ مومن وہ ہے، حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اٹکا ہوا سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ مسجد جانے کے لیے بے چین رہتا ہے، جیسے ہی آواز آئے اذان کی فوری طور پر وہ مسجد میں حاضر ہو. ہاں مسجد سے نکلتا ہے مجبوراً، کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، حقوق و لباس بھی ادا کرنے ہیں، دعوت و تبلیغ اور دیگر کام بھی ہیں، جہاد بھی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، ورنہ اس کا دل وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کیفیت اللہ پاک ہم پر بھی طاری کرے. خاص طور پر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. اور خاص طور پر کون سی نماز؟ خاص طور پر 2 نمازوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. اللہ پاک حکم دیتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اپنی، اور خاص طور پر درمیانی نماز. اب درمیانی نماز کے لیے 2 رائے ہیں. ایک رائے جو زیادہ بہتر نظر آتی ہے وہ ہے فجر کی نماز. فجر کی نماز کیوں درمیانی نماز ہے؟ ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز سے. مغرب پہلی نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد عشاء، اور پھر درمیان میں آتی ہے فجر، پھر اس کے بعد ظہر اور عصر، پھر اس کے بعد مغرب، دوسرا دن شروع ہو گیا. اور یہ فجر کی نماز ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے. اسی موقع پر ہمارا نفس ہمیں روک رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے. اب تو کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں سوائے اس کے کہ نیند آ رہی ہے، رات کو سوئے نہیں ہے، مچھروں نے نہیں سونے دیا، یا لائٹ نے نہیں سونے دیا، یا اور دیگر ایکٹیویٹیز تھیں. اب فجر کی نماز اب پیچھے آ رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ 5 بجے رات تک جائے گی کہہ لیجئے، ظاہر بات ہے رات ہوتی ہے 5 بجے تو اکثر و بیشتر تو لوگوں کا جو جاگتے ہیں ان کو تو محسوس ہی ہوتا ہے جیسے رات کا وقت ہے. اب 5 بجے صبح ارلی بہت زیادہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لانا یہ کوئی آسان کام نہیں. کون سا جذبہ ہم کو مسجد میں لے کر آئے گا؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک شخص کو اس کا ایمان بستر سے اٹھا کر مسجد نہ لا پائے تو اس ایمان کی کیا گارنٹی ہے کہ اس شخص کو وہ جنت میں لے کے جائے گا. لہذا اس بات کی علامت ہم سب کو اپنے اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، کتنا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنا یقین ہے. اور حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ منافقین پر بہت بھاری ہے. 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. اور لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ پاک نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے تو لوگ گھسٹ گھسٹ کر آئیں لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی اس کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اقوال ملیں گے نماز سے متعلق. حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، رب سے تعلق، رب سے ملاقات، یہ گویا نماز میں حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے ایک اور ڈائمنشن بیان ہوئی ہے نماز کی. اقامت صلاۃ کا حکم نہیں ہے یہاں، یہاں الفاظ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو اب یہ گویا اور اونچا لیول ہے جو کہ بیان ہوا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. خاشعون، خاشین اور عین سے یہ بنیادی طور پر اس کے روٹ ورڈ ہیں. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے. جھکنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والوں کے حوالے سے قرآن حکیم میں یہ لفظ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور تینوں کے تینوں یہاں پر دیکھیے گا استعمال جو ہوئے ہیں وہ اس میں نماز کا پہلو شامل ہے. نمبر ایک، ظاہری طور پر جھکنا، ظاہری طور پر جھکنا. سورہ غاشیہ میں اللہ پاک نے اس حوالے سے بیان فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کا نقشہ ہے، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. مراد یہ کہ جو جہنم میں جانے والا اس کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے. اسی طرح باطنی طور پر جھکنا یعنی قلبی جھکاؤ، متوجہ ہونا رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. سورۃ الحدید آیت نمبر 16 میں اس حوالے سے اللہ پاک نے توجہ دلائی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل فرمایا اس کے سامنے جھک جائیں. قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھک جانا، یہ اس کا دوسرا مفہوم ہوا. اسی طرح انسان کے پورے وجود کا جھکنا، جس میں ظاہر بھی شامل ہو اور باطن بھی شامل ہو، اس حوالے سے بھی قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سے دنیاوی مال و متاع کے عوض نہیں بیچتے. بہرحال تین مفہوم ہوئے خاشعون کے، نمبر ایک ظاہری طور پر جھکنا، باطنی طور پر جھکنا، اور ظاہر اور باطن پورے وجود کے ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا. اب آئیے ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. نماز میں جھکنا الحمدللہ ہم سب سمجھتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ظاہری اعتبار سے جھکنا ہے. اسی طرح نماز میں اصل نماز کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے باطنی اعتبار سے بھی جھکا ہوا ہو. مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشوت کو حرام کیا ہے، ہر طرح کے سورس آف انکم جس میں اللہ رسول کی نافرمانی شامل ہو حرام ہے. اب خدا نہ خواستہ میرا طرز عمل یہ ہو کہ میں مسجد سے باہر نکل کر جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، دے رہا ہوں، سودی لین دین کر رہا ہوں، گویا اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہوں، اللہ کے احکامات کے سامنے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اور مسجد میں آ کر بہت تقوی کی والی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں میں بظاہر میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ظاہری اعتبار سے تو جھکنا ہے، حقیقت کے اعتبار سے جھکنا نہیں. میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز میں صرف ظاہری طور پر نہیں جھکنا بلکہ باطنی طور پر بھی اور پورے وجود کے ساتھ بھی جھکنا ہے. لہذا اس حوالے سے نوٹ کیجئے یہ خشوع و خضوع کیسے حاصل ہوگا. نمبر ایک، پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو نماز میں بھی خشوع و خضوع حاصل ہوگا. ورنہ اقبال کا یہ شعر بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، سجدہ جب کر رہا ہوتا ہوں تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ابھی تم اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، لیکن تم اپنے وجود میں رب کو بڑا نہیں مانتے، تمہارا نفس بڑا ہے. جب تمہاری مرضی آتی ہے تم اپنے نفس کا حکم مانتے ہو. لہذا اندر جو ہمارے وجود میں موجود ہے ایک عدالت, وہ ہمیں پنچ کر رہی ہوتی ہے. میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز میں خشوع اور خضوع صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کرتے ہیں پوری زندگی میں, اللہ کے ہر احکامات کو ماننے کے حوالے سے. اب اگر نماز میں آ کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, تو کیونکہ اطاعت اور بندگی کا وعدہ کر کے آئے ہیں اور اسی کو رینیو کرنے آئے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ پاک سے مخاطب ہیں اور اللہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان زبان سے جو بات کہہ رہا ہو اس کا دل, اس کا وجود, وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فالو نہ کر رہا ہو, یا اس کو جو ہے سپورٹ نہ کر رہا ہو. سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ سوال کیا جاتا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا. نماز میں دل نہیں لگتا, سوال پہ ذرا غور کیجئے, نماز میں دل کیوں نہیں لگتا بھائی؟ اگر یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے نماز میں, تو دل لگے گا نہیں لگے گا؟ دنیا میں جس ہستی سے ہم ملنا چاہتے ہیں, دوست ہے, اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہو تو وہاں کبھی جمائی آتی ہے؟ کبھی نیند آتی ہے؟ کبھی ذہن ہمارا منتشر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر یقین ہو کہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے, نماز میں کھڑے ہوئے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے, تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ذہن, ہمارے خیالات منتشر ہو جائیں؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. لہذا آپ کچھ پریکٹیکل ٹپس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا آخر میں, کہ نماز میں یہ خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو باطنی طور پر, روحانی طور پر اللہ پاک سے تعلق جڑے گا. اب ظاہری اعتبار سے بھی نوٹ کیجئے, یہ جو پاکیزگی ہے, طہارت اور پاکیزگی, یہ نہ صرف یہ کہ خیالات کی ضروری ہے بلکہ وجود کی بھی ضروری ہے. لہذا ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے الحمدللہ علماء نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نماز کی شرائط میں شامل ہے جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا. جیسے غذا کا پاک ہونا جسم کو پاک کرتا ہے باطنی اعتبار سے, اگر میں حرام چیز کھاؤں گا تو میرا وجود ناپاک ہو جائے گا, اسی طرح ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں اپنے ظاہر کو بھی طاہر اور پاک صاف رکھنا ہے. لہذا میری گزارش ہے, اللہ پاک مجھے بھی آپ عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی, یہ جو نماز میں اذان ہوتی ہے 10-15 منٹ پہلے, یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ دنیاوی تمام کاموں کو تج کر دیجئے, سوائے مغرب کی نماز کے. مغرب میں بھی جو ایسی مساجد ہیں جو آبادی سے تھوڑی دور ہیں, وہاں پر ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر وضو کر کے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. بہرحال وہ 5 منٹ کا ہی وقفہ صحیح, لیکن باقی نمازوں میں تو 15-20 منٹ, یہاں تک کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے ذرا غور کیجئے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے گویا اللہ کے نمائندے نے آپ کو کال دے دی ہے, تشریف لے آئیے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. یہاں تک کہ فجر میں تو یہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, تشریف لے آئیے. تو اب اس بات کی گویا ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے اپنی پریکٹیکل لائف میں, کہ جیسے ہی اذان ہو جائے چھوڑ دیجئے سارے کام, کتنے ہی اہم کام کیوں نہ ہو. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, میں نے اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا ہے, یہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ, دیندار ہے نا, نماز پڑھتے ہی ہیں, تو اعتماد, خود اعتماد ہی بہت اچھی شے ہے, لیکن اوور کانفیڈنس ہو جانا یہ بہت خطرناک شے ہے جو ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں میں نظر آ جاتی. تھوڑا سا علم مل گیا, تھوڑا سا تقوی حاصل ہو گیا, تھوڑی سی نمازوں میں ریگولر ہو گئے, تو اب وہ ذرا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی چیز ہے وہ. اور یہ خطرے کی علامت ہے, تکبر کی علامت ہے. لہذا اس سے ہمیں شعوری طور پر بچنا چاہیے. نماز میں جیسے ہی اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ دیجئے, اہم ترین کام اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور اہتمام کے ساتھ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کیجئے. وضو بڑے اطمینان سے کیجئے, سنت طریقے پر. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا غسل یا ہمارا وضو درست نہیں ہے, تو ہم یہاں کتنے خشوع و خضوع سے آ کر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, نماز قبول نہیں ہوگی. لہذا اہتمام کے ساتھ, غسل کا اہتمام بھی ہو, وضو کا اہتمام بھی ہو. اب ظاہری بات ہے اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہم پوچھیں کسی سے, غسل کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، سنت طریقے پر یہ کر کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں اول وقت میں داخل ہوں. ابھی مسجد میں نماز میں ٹائم ہے، 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب آپ صرف وجود کے ساتھ مسجد میں نہیں آئے ہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن وہی ہے، میچ دیکھ رہے ہیں تو ذہن کہاں ہوتا ہے؟ میچ کے دوران اگر نماز آ جائے، بتائیے، مجھے دلچسپی ہے میچ سے اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں صاف صاف کھل کے. ذرا مسجد سے اذان کی آواز تو آ گئی، امام صاحب کھڑے ہوئے مصلے پہ، لیکن ذہن کہاں ہے؟ بھائی کیا ہونے والا ہے؟ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، اللہ معاف کرے، 92 اور 96 کا ورلڈ کپ تھا کرکٹ سے، کیونکہ ماضی میں رہا، تو وہاں نماز پڑھنے لیکن ذہن میچ میں لگا ہوا، پتہ نہیں کیا ہونے والا. فرض تو پڑھے اللہ کا شکر ہے، لیکن فرض پڑھتے ہی غائب. اب یہ میں اس لیے آپ کے سامنے مثال کے طور پر کر رہا ہوں، دلچسپی کہیں اور ہے، کسی کی کاروبار میں، کسی کی کہیں اور ہے، تو آپ کا ذہن ابھی مسجد میں نہیں آیا. آپ مسجد میں آئے ہیں، اب آپ 2 رکعت نفل پڑھیے اطمینان سے، تحیت الوضو، تحیت المسجد. اب آہستہ آہستہ آپ فزیکلی تو آئے، لیکن اب ذہن بھی آپ کا یکسو ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ. اور جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو اب آپ ذہنی اور باطنی اور فزیکلی جو بھی کہیے پورے وجود کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں. اللہ کرے یہ کیفیات ہمارے بھی ہو جائیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو آیات قرآن پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم، ترجمہ جو خاص طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر انشاءاللہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا، تو امید ہے کہ ہم اہل ایمان والی نمازیں پڑھ سکیں گے. اللہ پاک ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے ایک شعوری ایفرٹ کر کے دیکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا جائزہ لیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے بھائی شعوری طور پر باجماعت نماز کا اہتمام، اور نماز سے پہلے کچھ 10-15 منٹ پہلے آ کر مسجد میں آ کر اہتمام کیجیے. اللہ پاک انشاءاللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے گا. اور اللہ پاک سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ میں نماز پڑھ تو رہا ہوں، اس کو سنت مطابق کر دے، اور اس میں جو ہے جو تیرے مطلوبہ، جو تیرے پسندیدہ لوگوں کی نمازیں تھیں، اللہ تو میری نمازوں کو بھی اس طرح کر دے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس حوالے سے توجہ دینے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وجزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء.